الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات دین کا مقصد تزکیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اپنے حیوانی اور عقلی اور اخلاقی وجود کو آلائشوں سے پاک کرنے کی سعی کرے اور اس بات کی سعی کرے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو صحیح سمت میں نشو نما دے گا۔ تزکیے کا پورا مفہوم یہ ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو اس کا ایک پہلو منفی ہے اور دوسرا پہلو مثبت، یعنی جو آلائشیں انسان کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں سامنے آئیں ان سے اس کو پاک کیا جائے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اور ان صلاحیتوں کو جو صحیح سمت عطا فرمائی ہے اس میں ان کو نشو نما دیجیے۔ اگر دین کا مقصد یہ ہے تو اس کے منتہائے کمال تک پہنچنے کی ہر شخص کو تمنا ہونی چاہیے۔ اگر یہی مقصد ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جس کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے، جس کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، تو انسان یہ چاہے گا کہ اس پاکیزگی کے منتہائے کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ کوشش تو یہی کرے گا، اپنی حد وسع کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ کبھی بہت نیچے رہ جائے، کبھی کہیں درمیان میں پہنچ جائے، کہیں کمال کے قریب پہنچ جائے، لیکن اس کے سامنے ہدف کی حیثیت، منزل کی حیثیت اسی چیز کو حاصل ہونی چاہیے۔ اس منتہائے کمال تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ بالکل صحیح طریقے قائم ہو جائے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ عبد اور معبود کا تعلق، یعنی ہم بندے ہیں وہ ہمارا معبود ہے، ہم بندے ہیں وہ ہمارا خالق، مالک اور آقا ہے۔ تو یہ تعلق بالکل صحیح طریقے سے قائم ہو جائے۔ یہ تعلق جتنا محکم ہوتا ہے انسان اپنے علم اور عمل دونوں میں اتنی ترقی کرتا ہے۔ اس تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ سے خوف، پورے اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی، اس کی وفاداری کا حق ادا کرنے کی کوشش، اس کی بے پایا نعمتوں اور اس کے بے نہایت احسانات کا شکریہ، احساس و اعتراف، اس بات کا اقرار کہ وہی ہے جس نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے۔ یہ اس تعلق کے باطنی مظاہر ہیں۔ انسان کے وجود کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اخلاص کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وفاداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے سراپا شکر و سپاس ہو کر رہنا چاہیے۔ یہ جذبات ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ باطنی مظاہر ہیں۔ اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے، یعنی دنیا میں انسان کس طریقے سے اپنے اس تعلق کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اب تک انسانیت کی جو تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے اس کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اور صرف انسانیت ہی کی تاریخ نہیں، مذاہب کا بھی مطالعہ کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور صرف مذاہب ہی نہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تعلق تین صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ایک، پرستش کی صورت میں، یعنی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنی عاجزی کا اپنے مالک کے سامنے اظہار کرنا ہے، اور محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنے پروردگار کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے. تو یہ عظمت کا بے پناہ اعتراف، بے نہایت اعتراف اور اپنی عاجزی کا آخری درجے میں اقرار، اس کو جو صورت ملتی ہے وہ صورت کیا ہے؟ پرستش. کیا کریں گے آپ اس کے بعد؟ جھک جائیں گے، سر سجدے میں ڈال دیں گے. آپ کی زبان پر بے اختیار تحمید، تسبیح کے کلمات جاری ہو جائیں گے، شکر گزاری کے کلمات جاری ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں پرستش کہلاتی ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ مالک ہے، خالق ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص جب ذاتی حیثیت سے محسوس کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا نعمتیں مجھ پر کی ہیں، تو اگر کوئی حکم وہ دے گا، کوئی ہدایت وہ کرے گا، تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ بندے کی حیثیت سے مجھے سر جھکا دینا چاہیے اس کے سامنے. یعنی وہ میرا جو جذبہ ہے محبت کا، خوف کا، اخلاص کا، وفا کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اقرار کا، وہ لازمی طور پر اطاعت میں ڈھل جائے گا، حکم ماننے کی طرف رغبت دلائے گا مجھے. اور اگر کسی موقع کے اوپر میرا مالک، میرا آقا مجھے پکارے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اپنا جان مال لے کے حاضر ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ تینوں صورتیں ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ہم کیا، کوئی بھی شخص اپنے معبود کے لیے، جس کو معبود سمجھتا ہو، ظاہر ہے جس کو معبود سمجھے گا تو یہ سارے جذبات اسی کے لیے پیدا ہوں گے. تو کوئی بھی شخص جس کو معبود سمجھتا ہو، انہی تین صورتوں میں اپنے اس باطنی تعلق کا اظہار کرتا ہے. یہ جو تینوں چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں کو اب انسان فطری طور پر تو ظاہر کرتا ہی ہے، قاعدے میں کیسے لے آیا جائے کہ یہ تعلق ہمیشہ زندہ رہے، اس کی یاد دہانی ہوتی رہے. انسان ہر موقع پر بیدار نہیں ہوتا، سو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کی یاد دہانی قائم رکھی جائے، یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے ہمارے دین میں عبادات مقرر کی گئی. عبادات کیا ہیں؟ وہ اس یاد دہانی کو قائم رکھنے کی علامتی صورتیں ہیں. یہ چیز زندہ رہے، بیدار رہے. تو اگر آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ نماز اور زکوٰۃ پرستش ہے. کیسے ہے یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. قربانی اور عمرہ بھی یہی ہے. روزہ و اعتکاف اطاعت ہے، اور حج اللہ تعالیٰ کے لیے حمیت اور حمایت کا اظہار ہے. یہ ان عبادات کی حقیقت ہے. ہم ان عبادات میں سے اس نشست میں قربانی کی عبادت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یعنی قربانی کیا ہے، قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا قانون دیا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر پہلی دفعہ میں قلم اٹھا رہا ہوں. اہل علم اس کو بیان کرتے رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اس کی وضاحت کرتے رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں پچھلے 15-20 سال سے اسلام کو جس طرح سمجھتا ہوں اسے تحقیق کے بعد لکھ رہا ہوں. تو میری کتاب میزان کا ایک باب قانون عبادات ہے. یعنی یہ پانچوں عبادات، نماز، روزہ و اعتکاف، حج و عمرہ، زکوٰۃ اور قربانی، یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، دین میں ان کی اہمیت کیا ہے، اور ان کا مقصد، ان کی تاریخ اور ان کا طریقہ کیا ہے. اس میں جس زاویے سے میں نے ان عبادات کو دیکھا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اس زاویے سے کوشش کی ہے کہ ہر ہر پہلو کو نمایاں کر دوں. قربانی میں بھی میں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے. اس موقع پر اب قربانی کا باب میں پڑھوں گا بھی اور پڑھاؤں گا بھی, اور اس کی وضاحت کروں گا کہ جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں ان کا پس منظر کیا ہے, اور اگر کوئی دوسرا اس سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے تو اس کو میں کس زاویے سے دیکھتا ہوں. ہم جب کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا قلم اٹھاتے ہیں تو وہ دو طرح کی چیزیں ہو سکتی. ایک یہ کہ کوئی چیز انسان کے عمومی علمی اور عقلی تجربے سے سامنے آئی تو ظاہر ہے کہ اس کا ماخذ بھی وہی ہوگا. میں نے ایک چیز کو اپنے حواس سے دیکھا ہے, میں نے ایک چیز کو اپنے حاسہ اخلاقی سے پہچانا ہے, میں نے تجربے سے کسی چیز کو اخذ کیا ہے, میں نے انسانوں کی تاریخ سے ایک چیز مستنبط کی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کو اسی حوالے سے بیان کروں گا. لیکن جس وقت ہم مذہبیات میں کلام کرتے ہیں تو پھر ہماری یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہیں. ہمارا منصب پھر یہی ہوتا ہے کہ دین کے ماخذ سے اس کو واضح کیا جائے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ دین کے ماخذ میں دو ہی چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, ایک قرآن مجید ہے, ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بلکہ اگر اس کو مزید واضح کیجئے تو ایک قرآن مجید ہے, دوسرے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ان دونوں میں سے جس چیز میں بھی کسی بات کا ذکر ہوگا, اس کی وضاحت ہوگی, اس کو ہم موضوع بناتے ہیں. قربانی اگرچہ جس طرح کہ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے ایک قدیم ترین عبادت ہے, یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دنیا میں قدم رکھتے ہی یہ عبادت اس کے لیے مشروع کر دی گئی تھی, اور یہ اس کی تاریخ کے مطالعے سے ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. لیکن جب قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا تو اس کی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس آیت میں اسے بیان کیا ہے وہ ایک طرح سے اس پورے کے پورے پس منظر میں اس کو واضح کر دیتی ہے. یہ سورہ حج کی 34ویں آیت ہے. یعنی یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کی حیثیت سے مشروع کیا ہے, ہمیشہ سے مشروع رکھا ہے. یہ کیا چیز ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کو نہایت خوبی کے ساتھ, جیسے کہ قرآن کا انداز ہے, نہایت خوبی کے ساتھ, نہایت اعجاز کے ساتھ اور نہایت بلاغت کے ساتھ اس آیت میں بیان کر دیا. سورہ حج قرآن مجید کی 22ویں سورہ ہے اور یہ اس کی 34ویں آیت ہے. ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت مقرر کی ہے. پہلی بات جو فرمائی وہ یہ کہ یہ قربانی تمہارے لیے کوئی نئی عبادت نہیں ہے, ہر امت کے لیے ہم نے یہ عبادت مقرر کی تھی. پہلے ہی جملے میں گویا اس کی پوری تاریخ کی طرف اشارہ کر دیا. جیسے روزے کی آیات جب آپ قرآن میں نکالتے ہیں تو پہلا ہی جملہ جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو, یہ روزہ تم پر بالکل اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی یہ اسلوب اور وہاں بھی وہ اسلوب, یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ عبادات محمد الرسول اللہ سے شروع نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اللہ تعالیٰ کا دین سیدنا آدم علیہ السلام جب لے کر آئے ہیں تو اس وقت سے ایسی چلی آ رہی, یہ بتانا اس سے مقصود ہے. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے, اور اس کو ہم آگے تاریخ میں جا کر دیکھیں گے کہ کسی چیز کو جب آپ نہ جانتے وہ کب شروع ہوئی ہے تو بعد کے زمانوں میں اس کے ذکر کو غلط مفہوم میں لے لیتے ہیں. اس کی وضاحت کریں گے ہم آگے چل کے. تو پہلی بات قرآن مجید نے یہ کہی کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت مقرر کی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے. یہ اللہ نے عبادت مقرر کی تو اپنی کس حیثیت سے مقرر کی؟ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس لیے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، دو چار پانچ نہیں ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، جب وہ ایک ہی معبود ہے تو پھر اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دو. اور پھر رک کے کہا کہ یہ کون کرے گا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. یہ تو معبود کو معبود ماننے کا لازمی تقاضا ہے، لیکن کرے گا کون؟ فرمایا کرے گا وہ جس کا دل پروردگار کے سامنے جھکا ہوا ہوگا، یعنی جس کے اندر معبود کے معبود ہونے کا احساس پیدا ہو جائے گا، جو میں نے تمہید میں بیان کیا آپ کو، جو اس کو معبود مان کر اس سے محبت کرے گا، جو اس کو معبود مان کر اس کی ناراضی سے اندیشہ ناک ہوگا، جو اس کے لیے اخلاص اور وفا کے جذبات اپنے اندر پائے گا، جو اس کی نعمتوں کو اس کی نعمتیں سمجھ کر اس کا شکر گزار ہوگا، وہی کرے گا نا. یعنی جس کا دل جھکے گا، جو اس کے معبود برحق ہونے کو مان کر اپنا آپ اس کے سامنے ڈال دے گا، وہی کرے گا، اور تو نہیں کوئی کر سکتا. جان بڑی عزیز چیز ہے، مال بھی بہت عزیز ہے، کون حوالے کرے گا؟ وہی کہ جس کا دل اپنے مالک کے سامنے جھکا ہوا ہے. اور فرمایا کہ وبشر المخبتین، اور اے پیغمبر ان جھکنے والوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے خوشخبری سنا دو. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیے ایک ہی جملے کے اندر ایک داستان ہے جو پوری کی پوری بیان کر دی. یہ بیان کر دیا کہ عبادت کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ دل کا اعتراف ہے. بیان کر دیا نا اس کو، وہ دل کا اعتراف ہے. یعنی آپ نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیے آیت کو، جب دل مالک کے سامنے جھک گیا، اس کے معبود ہونے کا اعتراف اس نے کر لیا، اس کو مالک اور اس کو آقا مان لیا، جب یہ تسلیم کر لیا کہ سب اس کا دیا ہوا ہے، جب اس کی نعمتوں کے اعتراف و اقرار کے جذبات آخری درجے میں پیدا ہو گئے، جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر مجھ سے خوش نہ ہو، اس کی ناراضی کا اندیشہ جب دل کے اندر دل کے اعماق میں اتر گیا، اور اس کی محبت بے پایا محبت بھی کہ سب کچھ دینے والا وہی، زندگی دینے والا وہی، زندگی کی نعمتیں دینے والا وہی، اپنے آخری منتہا تک پہنچ گئی، تو پھر دل کو جھکنا چاہیے نا. تو فرمایا کہ دل جھکا ہوا ہے اگر کسی کا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے. اور دل جھکا ہوا ہے ایسے مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو معبود مان کر دل جھکا ہوا ہے، تو پھر جان و مال کو آدمی دریغ نہیں رکھے گا، پیش کر دے گا. اور فرمایا کہ جب جان و مال کو دریغ نہیں رکھے گا، تو پھر اگر اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے ہم کوئی عبادت مقرر کریں گے تو وہ بھی ادا کرے گا. یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا. اور یہ بات واضح کر دی کہ آپ اوپر سے دیکھیے کہ اس نے بکرا ذبح کر دیا، اونٹ کے گلے پر چھری رکھ دی، رسم ادا کر دی، لیکن وہ رسم ادا کرنے کا کام اس ترتیب سے نہیں ہوا، یعنی دل کے جھکاؤ سے جان و مال حوالے کرنے کا جذبہ نہیں اٹھا اور اس کی علامت وہ نہیں بنا، تو خوشخبری کوئی نہیں. بیان کر دیا نا، اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے، لن ینال اللہ نحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی. یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، ان جانوروں کی ہڈیاں اور ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا مجھ کو، کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی، تقوی پہنچتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ دل کی کیفیت. یہاں بھی وہی بات بیان کی کہ اگر دل کے اندر وہ اخبات موجود ہے، دل جھک گیا ہے، دل نے مجھ کو مان لیا ہے، دل نے میری عظمت کا اعتراف کر لیا ہے، دل میرے شکر کے جذبات سے سرشار ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرنے کے لیے نکلے ہو، اور میں نے روک کر کہا کہ جب چاہوں گا لے لوں گا، فی الحال تو اس کی علامت کے طور پر ایک جانور ذبح کر دو، اگر یہ اسی ترتیب سے ہوا ہے سب کچھ، تو پھر خوشخبری ہے. کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری، رضوان الہی کی خوشخبری، اس کی رضامندی کی خوشخبری. یہ قرآن مجید کی آیت آپ یوں ہی پڑھ جائیں، لیکن دیکھیے اس کے اندر ایک پوری داستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں میں بیان کر دی ہے. پھر اس کا ترجمہ سن لیجئے، اور اب ذرا اس سارے پس منظر کو نگاہ میں رکھ کے سنیے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت مقرر کی ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، اس لیے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو، لیکن یہ وہی کریں گے جن کے دل اپنے پروردگار کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور اے پیغمبر ان جھکنے والوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے خوشخبری دے دو۔ پوری بات اپنی سارے پس منظر کے ساتھ چند جملوں میں ادا ہو گئی۔ میں نے اس کے بعد لکھا ہے کہ دنیا کے تمام قدیم مذاہب میں قربانی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم جو دوسرے براسم عبودیت بجا لاتے ہیں ان میں ایک بڑا ذریعہ قربانی بھی رہی ہے۔ اس کی حقیقت وہی ہے جو زکوٰۃ کی، زکوٰۃ میں بھی آپ اپنا مال اپنے مالک کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی زکوٰۃ زیر مطالعہ آئے گی تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اپنا مال اپنے مالک کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ قدیم اس تعبیر ہے بھیٹ چڑھانے کی، سنا ہوگا آپ نے، نظر پیش کرنے کی۔ کسی زمانے میں بادشاہ لوگوں سے اگر کبھی ملاقات کا موقع مل جائے تو رومال میں لپیٹ کے سونے کی ایک اشرفی پیش کی جاتی تھی ان کی خدمت میں۔ یہ بھی عبودیت کے اظہار کا طریقہ ہے نظر پیش کرنے کا، یہ اشرفی ایک ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت بادشاہ سلامت جہاں پناہ، خادم کا سارا مال آپ کا ہے، اس کی علامت کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے نا یہ بات؟ تو زکوٰۃ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور میں گویا نظر پیش کر دیتے ہیں، یہ ہماری طرف سے ایک علامتی نظر ہے۔ قربانی کی حقیقت بھی یہی ہے، لیکن یہ اصلا مال کی نہیں بلکہ جان کی نظر ہے۔ قربانی جو ہے یہ اصلا، ہمارے پاس کیا چیزیں دو ہیں، جان اور مال، تو نظر پیش کرنی ہے۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا علامتی اظہار کرنا ہے کہ جو چیز میں پیش کر رہا ہوں یہ اصلا ساری کی ساری آپ کی ہے۔ یعنی جب آپ جان کی نظر پیش کرتے ہیں تو گویا یہ کہتے ہیں کہ مالک ہے، معبود ہے، آقا، یہ میری نہیں تھی، آپ کی ہے۔ اور جب مال کی پیش کرتے ہیں یہی کہتے ہیں یہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا نا ایک دوسری جگہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید رکھے ہوئے ہیں۔ کس کے عوض؟ جس کی خوشخبری اس آیت میں دی گئی ہے، جنت کے عوض خرید رکھے ہوئے۔ تو یہ جان کی نظر ہے جو اس جانور کے بدلے میں چھڑا لی جاتی ہے جسے ہم اس کا قائم مقام بنا کر قربان کرتے ہیں۔ یعنی گویا جانور کی قربانی کرنا اصل میں اس بات کا علامتی اظہار ہوتا ہے کہ پیش تو یہ جان کرنا تھی، حاضر ہے، آپ نے اس کی یاد دہانی کے لیے اگر یہ طریقہ مقرر کر دیا ہے تو اس کی علامت کے طور پر ہم یہ جانور قربان کر رہے ہیں۔ تو گویا آپ دیکھیے کہ کس درجے کی عبادت ہے، یعنی آپ اپنے معبود کے سامنے جھک گئے، آپ نے رکوع کر لیا، آپ نے سجدہ کر لیا، اس میں آپ کے اعضاء نے احساس و اعتراف کیا ہے شکر گزاری کا، آپ نے کہا میں جان پیش کر رہا ہوں، اس کے آگے کیا ہے؟ آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا، میں جان پیش کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کی خدمت میں، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ عاشق لوگ جو ہیں وہ زبان کے پھاگ لگانے کے لیے آسمان کے تارے توڑ کے پیش کر دیتے ہیں، لیکن جب آدمی کی سچی محبت خدا سے پیدا ہوتی ہے، جب اس کی نعمتوں کا سچا اعتراف پیدا ہوتا ہے، اس کا سچا اقرار پیدا ہوتا ہے، جانتے ہیں کہ نتیجہ نکلتا ہے، پھر آدمی جان پیش کرتا ہے۔ تو جان پیش کر دی اپنے مالک کے حضور میں، اب جان پیش کرنے کی علامت کیا ہے؟ اس کی یاد قائم رکھنی چاہیے نا۔ کس چیز کی یاد؟ کہ اصل میں جان مالک کی ہے، جب چاہے طلب کر لے، ہم بندے حاضر ہیں، یہ موقع تو روز روز نہیں آنا، کبھی آنا ہے، معلوم نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس چیز کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ایک جانور قربان کر کے گویا ہم اپنی طرف سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک حاضر ہے، یعنی ہماری طرف سے کوئی دریغ نہیں ہے. اب جان پیش کرنا، بظاہر یہ اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا ایسا ہی ہے نا، یعنی جب آپ کہتے ہیں جان حاضر ہے تو اس کو جان دینے کے لیے تیار ہے نا. لیکن غور کیجئے تو یہ موت ہی حقیقی زندگی کا دروازہ ہے، اس لیے کہ زندگی تھی کیا؟ قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا کہ میں نے تمہارا یہ قالب بنایا، تو اس قالب کے بعد بس ایک پھونک پھونک دی اور اس کے بعد تم جیتے جاگتے انسان بن گئے. تو وہ چیز کیا ہے جو دی گئی تھی؟ جب ہم اس کو پیش کرتے ہیں تو لگتا ہے نا کہ مر رہے ہیں. یعنی جب ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب ابدی زندگی میں داخلے کا دروازہ موت سے ہو کر جاتا ہے، خدا کی راہ میں موت سے ہو کر جو آگے دروازہ نکلتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ ابدی زندگی کی فردوس میں جاتا ہے. جب یہ حقیقت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت، خدا کی راہ کی موت، یہ کیا ہے؟ حقیقی زندگی کا دروازہ ہے. چنانچہ اسی اصول کے اوپر ارشاد فرمایا ہے، لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے. قرآن نے ایک جگہ نماز کے مقابل میں زندگی اور قربانی کے مقابل میں موت کو رکھ کر یہ حقیقت واضح کی ہے کہ نماز جس طرح اللہ کے ساتھ ہماری زندگی کی علامت ہے، یعنی زندگی اپنے سارے لوازم کے ساتھ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، کاروبار میں، معیشت میں، شادی میں، بیاہ میں، تقریبات میں، دوستوں میں، احباب میں، رشتہ داروں میں، بیوی میں، بچوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یک بیک آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاح. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کے ساتھ زندگی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی ہے نا، اور تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو جس طرح نماز خدا کے ساتھ زندگی ہے، اسی طرح قربانی اس کی راہ میں موت. یعنی زندگی اور موت دو چیزیں تھیں ہمارے پاس، اور تو کچھ نہیں تھا. تو زندگی کو خدا کے ساتھ گزارنا ہے تو نماز میں گزاریے، اور موت کو اس کی راہ میں حاصل کرنا ہے تاکہ ابدی زندگی کا دروازہ کھلے، تو اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جائیے. تو اس کو قرآن مجید نے سورہ انعام میں بیان کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، دیکھیے وہ ادب میں کہتے ہیں اس کو لف و نشر، جانتے ہیں نا، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں. تو کتنا خوبصورت لف و نشر مرتب کیا قرآن مجید نے، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ میرا جینا اور میرا مرنا. نماز کیا ہے؟ جینا. قربانی کیا ہے؟ اس کی راہ میں مر جانا. کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ ہدایت کی گئی کہ وہ بیٹے کی جگہ ایک مینڈے کی قربانی دے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، وہ مشہور واقعہ ہے آپ کے علم میں ہے، کہ ان کو ایک خواب کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ہماری نظر کر دیں. قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ نظر کر دینا. مقصود یہ تھا کہ جو بیت الحرام آباد کیا جا رہا ہے اس کی خدمت کے لیے اسماعیل خاص رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان بنا دیا. یعنی یہ بات کہنے کی بجائے یا وہی کرنے کی بجائے کہ آپ اپنے بیٹے کو بیت اللہ کی خدمت کے لیے نظر کر دیں، اس کو ایک تمثیل کے انداز میں خواب میں اس طرح دکھایا گیا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو اس خدا کے بندے نے اس کی تعبیر کرنے کی بجائے شدت شوق میں اور شدت محبت میں یہ فیصلہ کر لیا کہ غالباً وہ یہی چاہتے ہیں کہ ذبح کر دیں. تو یہ معلوم ہے کہ اس موقع کے اوپر آسمان سے ندا آئی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا. مقصود یہ نہیں تھا، مقصود تو اس کو اپنی خدمت کے لیے لینا تھا، تو یہ قبول کر لی گئی قربانی آپ کی. اب آپ ایک مینڈے کی قربانی دیں، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت وہ مینڈے کی قربانی دینے کا ہم نے ان کو حکم دیا تو اس کے ساتھ ہی ایک اور فیصلہ کر لیا، اور وہ یہ تھا کہ آئندہ نسلوں میں ہمیشہ کے لیے اب یہ ایک عظیم قربانی کی یادگار بن کے رہے گی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کو ایک ذبح عظیم کے عوض چھڑا لیا. اب یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ لاکھوں جانوروں کی قربانی جب جو ہم اس واقعے کی یادگار کے طور پر کرتے ہیں. اس کے معنی یہ تھے کہ ابراہیم کی نظر قبول کر لی گئی، اور اب نسلاً بعد نسلاً لوگ اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس واقعے کی یاد قائم رکھیں گے. اس لحاظ سے اس پس منظر میں دیکھیے تو قربانی پرستش کا منتہا کمال ہے. خدا کی بندگی اور عبادت نماز سے آپ نے شروع کی تھی، تو اعضا احساس و اعتراف کے جذبات سے سرشار ہوئے تھے، زبان نے کچھ کلمات ادا کرنے شروع کیے تھے، آپ جان دینے کے لیے آ گئے، تو پرستش اپنے آخری کمال کی طرف پہنچ گئی. اپنا اور اپنے جانور کا منہ قبلے کی طرف کر کے، قربانی کے آداب یہی ہے نا، یعنی اس کو عبادت بنانے کے لیے آپ جانور کا بھی منہ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں، اپنا بھی منہ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں، اور نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں، ابھی کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کہہ کر ہم اپنے جانوروں کو قیام یا سجدے کی حالت میں اس احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی نظر کر دیتے ہیں، اس احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی نظر کر دیتے ہیں قیام میں کھڑا کر کے، کبھی سجدے میں لٹا کے. اونٹوں کو عام طور پر قیام کی حالت میں، اور باقی جانوروں کو بالعموم سجدے کی حالت میں جب ہم نظر کرتے ہیں، تو در حقیقت کیا کرتے ہیں؟ یہ کہہ کے نظر کر دیتے ہیں، اس احساس کے ساتھ نظر کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت ہم اپنے آپ کو اس کی نظر کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اپنے مالک کی نظر کر دینے کی یہ ایک عظیم علامت ہے جو قربانی کے ذریعے سے وجود میں آ جاتی ہے. اچھا، یہ جو نظر ہے، یہی نظر اسلام کی حقیقت ہے. اسلام کیا ہے؟ یہی ہے نا، اسی کو بیان کیا، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان اللہ حشترا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف گندہ ہو کر اس کی اطاعت کا اقرار کر لیا، اس کو معبود مان لیا، اس کے پیغمبروں کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا وعدہ کر لیا، تو گویا اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی نظر کرے. یہی اسلام کی حقیقت ہے، یہی نظر اسلام کی حقیقت ہے. اس لیے کہ اسلام کے معنی یہ ہے کہ سر اطاعت جھکا دیا جائے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے اوپر اصل میں مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کا غلبہ ہوتا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اسلام کا مطلب امن ہے. یہ عربیت سے ناواقفیت ہے. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا. تو یہی نظر اسلام کی حقیقت ہے. اس لیے کہ اسلام کے معنی یہ ہے کہ سر اطاعت جھکا دیا جائے، اور آدمی اپنی عزیز سے عزیز متاع، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر اٹھائے اور اپنے مالک کے سپرد کر دے. قربانی اگر غور کیجئے تو اسی حقیقت کی تصویر ہے. یعنی اگر آپ قربانی محض ایک موٹا سا جانور منتخب کر کے ہمسایوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، تو جب آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت اس چیز کو بالکل مصور کر کے، مجسم کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک جان حاضر ہے. سیدنا ابراہیم اور ان کے جلیل القدر فرزند نے جب اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا، تو قرآن نے اسے اسلام ہی سے تعبیر کیا ہے. اب دیکھیے وہاں الفاظ کے ہیں، فلما اسلما وطلہ للجبین، پھر جب ان دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. گویا حوالے کر دیا کے بعد اس کا ظہور کیسے ہوا؟ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. سورہ حج کی جو آیت آپ نے سنی، اس میں بھی دیکھ لیجئے، فلہو اسلمو وبشر المخبتین، آخر میں یہ الفاظ تھے نا، تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. لیکن کون حوالے کرے گا؟ وہی جس کا دل جھکا ہوا ہوگا، اور جس کا دل جھکا ہوا ہے اس کو بشارت دے دو. تو فلہو اسلمو وبشر المخبتین کے الفاظ میں قرآن نے کس خوبی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی تمہارے دل اگر اپنے معبود کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو، اس لیے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، قربانی کی روح یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت خاص اپنی شکر گزاری کے لیے مشروع فرمائی ہے، لہذا اس میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ تنہا معبود وہی ہونی بھی اسی کے لیے چاہیے، اور اس احساس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ حقیقت میں تم جانور ذبح نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہے۔ تو یہ قربانی کی حقیقت ہے، میں نے پہلے اس کو واضح کیا ہے قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت کو سر عنوان بنا کر کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک نظر قربانی کی تاریخ پر ڈال لیجئے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے بھلے کل امت جالنا من سکا، یعنی یہ قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام سے بھی شروع نہیں ہوئی۔ وہ ایک بڑی یادگار تو بنی ہے ان کے اس اقدام سے، شروع کہاں سے ہوئی، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا نا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی تھی، تو اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی تاریخ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی نظر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی۔ ایک کسان تھا، وہ اپنی کھیتی کا پھل لایا، ایک چرواہا تھا، اپنے گلے کی بھیڑ لایا، اور اللہ کے حضور میں نظر کے طور پر پیش کی۔ تو ایک کی نظر قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ یعنی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کو بالکل محسوس رکھا ہوا تھا، اور ایک لمبے عرصے تک یہ چیز رہی ہے۔ تو یہ قدیم مذاہب کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ وقتاً فوقتاً یہ جاننے کے لیے کہ ہم جو کچھ زندگی بسر کر رہے ہیں، یا جو ہمارے احساسات ہیں، یا جو ہمارے جذبات ہیں، یا جیسے ہم دین کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے ہاں اس کی کیا نوعیت ہے، تو کچھ نہ کچھ قربانی پیش کرتے تھے، اور پھر آسمان سے آگ قربانی کو اتر کر بسم کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول کر لی گئی۔ تو ایک لمبے عرصے تک اللہ کا یہ طریقہ رہا۔ ظاہر ہے کہ اب یہ معاملات اس طریقے سے ختم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ایک پوری کی پوری تاریخ اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور بہت سی دوسری چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے اتمام حجت کر دیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دونوں آئے، دونوں نے اپنی نظر پیش کی، ایک کی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کے الفاظ ہیں اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، یعنی جب ان دونوں نے آ کر اپنی قربانی پیش کی تو ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ بائبل میں صراحت ہے کہ حابیل نے اس موقع پر اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کی قربانی پیش کی تھی۔ یعنی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلا بچہ بھیڑ دے گی یا بکری دے گی، اس کی قربانی کی جائے گی، پہلوٹا بچہ۔ حضرت اسماعیل بھی پہلوٹے بچے ہیں، تو قربانی میں بکر یعنی پہلوٹا بچہ، یہ ایک قدیم روایت رہی ہے۔ معاف کیجیے۔ بائبل کی کتاب پیدائش میں ہے، اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا، یہ قدیم تلفظ ہے قابیل کا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا، پھر کائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور کائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل اور اس کے ہدیے کو منظور کر لیا، پر کائن اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ یہ کتاب پیدائش کے چوتھے باب کی 1-5 آیات ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی کی تاریخ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، یعنی یہ قدیم ترین عبادت ہے۔ یہ طریقہ بعد میں بھی ظاہر ہے قائم رہا ہوگا، چنانچہ اس کے آثار ہم کو تمام قدیم مذاہب میں ملتے ہیں۔ جتنے قدیم مذاہب ہیں، خواہ وہ ہندو مت ہو، خواہ وہ کوئی اور مذہب ہو، سب میں آپ جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو قربانی کی عبادت ہر جگہ ملے گی، جیسے روزے کی عبادت ہر جگہ ملتی ہے اسی طرح قربانی کی عبادت بھی ہر جگہ ملتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد البتہ جو اہمیت و عظمت اور وسعت و ہماگیری اس عبادت کو حاصل ہوئی ہے وہ اس سے پہلے یقیناً حاصل نہیں. یعنی سیدنا ابراہیم کے اس واقعے نے اس عبادت کو اٹھایا اور اٹھا کر جیسے کہ قرآن کہتا ہے وہ فدائنا ہو بزب نظیم، ایک عظیم یادگار قائم کرنے تک پہنچا دیا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر ہجرت کی تو اس کے ساتھ ہی دعا فرمائی کہ پروردگار تو مجھے صالح اولاد عطا فرما. یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند کی ولادت کی خوشخبری دی. یہ فرزند اسماعیل تھے. قرآن کا بیان ہے کہ یہ جب باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہو رہی ہے کہ اس بیٹے کو اپنے پروردگار کی خاطر قربان کر دیں. یہ ہدایت اگرچہ خواب میں ہوئی تھی اور خواب کی باتیں تعویل اور تعبیر کی محتاج ہوتی ہیں، چنانچہ اس خواب کی تعبیر بھی یہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیں. یعنی اصل میں خواب میں تمثیل کے اسلوب میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے نظر کر دیں. اس سے ہرگز یہ مقصود نہ تھا کہ وہ فی الواقع اسے ذبح کر دیں، لیکن خدا کے اس صداقت شعار بندے نے کوئی تعبیر نکالنے کے بجائے منوان اس کی تعمیل کا فیصلہ کر لیا اور اس راہ میں پہلا قدم یہ اٹھایا کہ فرزند کے حوصلے کا اندازہ کرنے کے لیے اپنا خواب اسے بتایا. سیدنا اسماعیل نے اس خواب کو خدا کا حکم سمجھا اور فوراً جواب دیا کہ ابا جان آپ بے دریغ اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے پوری طرح ثابت قدم پائیں گے. بچے کے جواب سے مطمئن ہو کر ابراہیم اس کو مروہ کی پہاڑی کے پاس لے گئے. یہ عام شہرت تو یہ ہو گئی ہے کہ منا میں جہاں جمرات کو کنکر مارے جاتے ہیں وہاں قربانی ہوئی، لیکن یہ بس شہرت کی بات ہے، اصل میں مروہ قربان گاہ ہے. جو لوگ اس کے بارے میں مزید تحقیق دیکھنا چاہیں تو وہ امام حمید الدین فرائی کی غیر معمولی تصنیف ہے رائے الصحیح من ہو الذبی، جس میں انہوں نے سیدنا اسماعیل کے ذبی ہونے کے دلائل دیے ہیں. چونکہ اس کو اہل کتاب نہیں مانتے تو وہ اس کو پڑھیں، ان پر واضح ہوگا کہ یہ اصل قربان گاہ مروہ ہے. سیدنا اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ بے دریغ اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے پوری طرح ثابت قدم پائیں گے. اب ابراہیم مطمئن ہو گئے تو مروہ کی پہاڑی کے پاس بچے کو لے گئے اور قربانی کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا. یہ جہاں آپ صحیح کرتے ہیں اسی پہاڑی کے پیچھے لے جا کر انہوں نے لٹا دیا. قریب تھا کہ چھری چل جاتی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ایک بڑی آزمائش تھی، تم اس میں کامیاب ہوئے، لہذا اب مزید کسی اقدام کی ضرورت نہیں رہی. چنانچہ ابراہیم کے اس فرزند جلیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈے کی قربانی کے عوض چھڑا لیا اور اس واقعے کی یادگار کے طور پر ہر سال اسی تاریخ کو قربانی کی ایک عظیم روایت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی. یہی قربانی ہے جو حج و عمرہ کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم پورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی یہ واقعہ 10 ذوالحج کو پیش آیا اور اسی کی یادگار کے طور پر حج میں بھی قربانی کی جاتی ہے اور اسی کی یادگار کے طور پر عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر بھی ہم قربانی کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس سارے واقعے کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ قال ابن له بنیانا فالقوا فی الجحیم فارادوا به قیدا فجعلناهم الاسفلین وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین ربی حبلی من الصالحین وبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فلما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ النَّذِيرِ. انہوں نے کہا اس کے لیے ایک چنائی چنو اور اسے آگ میں جھونک دو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں جو واقعہ پیش آیا، اس طرح انہوں نے اس کے خلاف ایک چال کرنی چاہی تو ہم نے انہیں کو نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم نے یہ دیکھا تو کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا، پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اس نے یہ دعا کی تو ہم نے اسے ایک بردبار فرزند کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن اس نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ آخر کو جب دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، ابراہیم اس پہ کامیاب ہوا اور اس کے نتیجے میں اسماعیل کو ہم نے ایک بڑی قربانی کے عوض چھڑا لیا۔ یہ سورہ صافات کی 97 سے لے کر 107 آیات کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کی 37 سورہ ہے جس میں یہ سارا واقعہ قرآن نے اپنے معجز بیانی کے ساتھ واضح کر دیا، یہ بتایا ہے کہ ایسے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کی روشنی میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس عظیم عبادت کی تاریخ کیا ہے، یعنی یہ عبادت اصلاً تو سیدنا آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہو گئی، تمام امتوں میں اسی طریقے سے جاری رہی، لیکن سیدنا ابراہیم کے اس واقعے نے اس کو غیر معمولی عظمت و اہمیت بھی دی اور اس کو بہت وسیع اور بڑا ہما گیر بھی کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد حج کی عظیم عبادت مقرر کی گئی، جس کے ظاہر ہے کہ تفصیلات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر بھی یہی قربانی مسلمانوں کے لیے مشروع کر دی کہ اب یہ وہ دن ہے جس دن اس عظیم واقعے کی یادگار ہم یہ قربانی کر کے مناتے ہیں۔ اور یہ کس واقعے کی یادگار ہے؟ یہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دینے کے واقعے کی یادگار ہے، یہی اسلام کی حقیقت ہے اور یہی نظر کی بھی حقیقت ہے۔ اس کو پوری طرح پس منظر میں رکھیے اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے، کس شان کی عبادت ہے، پرستش کا کیسا منتہا کمال ہے۔ جو لوگ اس کی اس تاریخ سے، اس کی اس اہمیت سے، اس کے اس پس منظر سے واقف نہیں ہے اور یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان بکرے خرید رہے ہیں اور اس کے بعد ذبح کر رہے ہیں، تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور انفاق کا کام کر لیں۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ در حقیقت کیا عظیم واقعہ ہے اور کیا پس منظر ہے اس کا، اور اسلام کی حقیقت کس طرح اس کے ذریعے سے ذہن نشین کرائی جاتی ہے، اور کس طریقے سے گویا قربانی کا ہر جانور جب ہم اس کے گلے پر چھری رکھتے ہیں تو وہ پکار کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کو نہ میرا گوشت پہنچ رہا ہے نہ میرا خون پہنچ رہا ہے، ولیکن ینالہ التقویٰ، اس کو صرف تمہارے دل کا تقویٰ پہنچ رہا ہے اور تم حقیقت میں اپنے آپ کو خدا کی نظر کر رہے ہو اور زبان حال سے کہہ رہے ہو کہ پروردگار یہ حاضر ہے اور اگر یہ چاہیے تو یہ بھی حاضر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔